بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 ستمبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ قلم کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره قلم کا یہ دوسرا رکوع ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے. سورہ قلم کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف نون سے ہوا. نون والقلم وما یسطرون. پہلا رکوع الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی خاطر کا سامان ہے. مخالفین، خاص طور پر سرداران قریش، وہ جس قسم کی ناپاک زبان استعمال کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، معاذ اللہ کے یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، چنانچہ اس کا جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ان آیات کے اندر جو آغاز میں ہے سورہ نون کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام و مرتبے کا ذکر بھی ہے. سرٹیفیکیشن یہ دی ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کیا کوئی دیوانہ شخص ایسے اخلاق کمال کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور تسلی یہ بھی دی کہ یہ جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اور یقیناً اس سے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پر جو ہے زد پڑتی تھی. چنانچہ سورہ حجر میں یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں اور جس طرح سے آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں اور فقرے چست کرتے ہیں, اس سے آپ کے سینے کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے. یقیناً اندر صدمہ ہوتا ہے, ایک ریئیکشن ہوتا ہے. انسان بڑا حساس واقع ہوا ہے, اور جو جتنا ذہین ہو, جتنا اعلی اخلاق کا مالک ہو, وہ اتنا ہی زیادہ حساس بھی ہوتا ہے. تو چنانچہ آپ کے قلب مبارک پر جو گزرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مرہم رکھا ہے اور آپ کی تسلی کا جو سامان ان ابتدائی آیات میں ہے وہ غیر معمولی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, آپ کے لیے تو وہ اجر ہے, وہ اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ اخلاق عالیہ کے بھی بلند ترین مقام پر فائز ہیں. یہ سرٹیفیکیشن دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, گویا جواب اللہ کی طرف سے آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد پھر مشرکین مکہ اور سرداران قریش کے جو پھر لتے دیے ہیں اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کہ تمہارے کردار کا عالم کیا ہے, اور اس کی جس سخت انداز سے ان کی سرزنش کی گئی ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ ایک یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا. اس کے بعد میں ایک قصہ ہے باغ والوں کا, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, یقیناً متقین کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں وہ جنتیں جو نعمتوں والی ہیں, جنات النعیم. یہ کہا کرتے تھے مشرکین قریش, سرداران قریش, کہ ہمیں دنیا میں یہ بہت کچھ ملا ہے, تو آخرت میں اگر ہوگی تو وہاں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا. تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو. آخرت میں یقیناً بڑی نعمتیں ہیں, بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں, وہ جنات ہیں, نعمتوں بھرے باغات. لیکن کن کے لیے ہیں؟ ان للمتقین, جو اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں. یہ لفظ بار بار ان آیات میں اور خاص طور پر ان صورتوں میں جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج کل, کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے, کون ہوں گے کہ جو جنت کے حقدار ٹھہریں گے اللہ کے ہاں. کہنے کو تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں جنت میں جاؤں, میں مسلمان ہوں اور جنت جو ہے وہ تو میری میراث ہے, سمجھنے کو تو ہر شخص سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کن سے وعدہ کیا ہے جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے, ایمان لانے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے, حرام کاموں سے بچنے والے, اللہ اور رسول کی نافرمانی سے باز رہنے والے, وہ ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں. چنانچہ میں ابھی غور کر رہا تھا, ہم نے سورہ قاف سے آغاز کیا تھا اس مطالعے کا تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کے اس آخری حصے کا, تو سورہ قاف میں بھی یہ مضمون آیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کے, للمتقین, لفظ متقین پر خاص طور پر فوکس کیجیے, غیر بعید, وہ زیادہ دور نہیں ہوگی. اگلی سورہ سورہ زاریات, ان المتقین فی جنات وعیون, باغات میں اور چشموں میں, نعمتوں میں کون ہوں گے؟ متقین. اگلی سورہ سورہ طور, ان المتقین فی جنات ونعیم, متقین ہوں گے جنتوں میں اور ان نعمتوں میں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اگلی سورت سورہ قبر، ان المتقین فی جنات و نہر، جنتیں اور وہاں کی ندیاں اور چشمے، ان میں کون ہوں گے؟ متقین ہوں گے. یہ ہر سورت میں اس کا اعادہ ہوا ہے، خاص طور پر مکی سورتوں کا. اسی طرح سورہ الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، یہ گویا اس کی تشریح آ گئی. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، ان کے لیے ہیں جنتیں. اسی لیے ہم متقی کا، تقویٰ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خدا خوفی، اللہ سے ڈرنا، اس اعتبار سے ڈرنا کہ اللہ کے ہاں حاضری ہونی ہے، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک عمل جو ہے وہ جانچا اور پرکھا جائے گا، اور پھر فیصلہ ہوگا. اور وہاں پر دو ہی امکانات ہیں، جنت یا دوزخ. تو جنت میں کون جائیں گے؟ متقین. بہرحال یہ ہے وہ مضمون جو بار بار یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین ہوں گے اپنے رب کے ہاں نعمتوں بھرے باغات میں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب یہاں ایک عقلی دلیل آ رہی ہے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کو رب مان کر، اس کو آقا سمجھ کر، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. آقا نے جس چیز سے روک دیا، رک گئے. جس کو کہہ دیا یہ حرام ہے، ممنوع ہے، اس سے باز آ گئے. اس کے برعکس وہ ہیں کہ جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مان لیں تو اس کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو، وفاداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص ملازم ہے، غلام ہے کسی کا، آقا کا، اور وہ آقا کا جو ہے فرما بردار ہے، اور دوسرا ایک غلام ہے جو آقا کا نافرمان ہے، اور وہ جو ہے آقا کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وفاداری کی پینگیں بڑھا رہا ہے، تو کیا یہ دو برابر ہوں گے اس کی نگاہ میں؟ خاص طور پر چونکہ عربوں کے ہاں تو غلامی کا رواج بھی تھا، وہ غلام ہوتے تھے، معمول تھا. اپنے دو غلاموں میں سے دیکھ لو کہ کوئی ایک تمہارا وفادار ہو اور ایک نافرمان ہو، تم برابر کر دو گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم نے یہ سب کچھ پڑھ رکھا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں تمہیں یہ اختیار دے دیا گیا ہے اور تمہارے بارے میں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے آئندہ بھی سارے فیصلے. دنیا میں تو اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے، کچھ اختیار دیا ہے، لیکن آخرت میں تو معاملہ نہیں ہے، وہاں تو حساب کتاب ہے، وہ تو روز جزا ہے. تو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے، ایسی کتاب آسمانی آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی وثیقہ تمہیں مل گیا ہے کہ تم اپنے بارے میں فیصلے خود کرو گے، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یہ گویا ان پر ضرب لگائی جا رہی ہے ان کے غلط سوچ کے اوپر، غلط فکر کے اوپر، کہ کیا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں کہ جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اتھارٹی دے دی ہے، کہ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم خود فیصلہ کرو گے، تمہارا جو انجام ہے اور تم اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اب وثیقہ لکھ کر تمہیں دے دیا ہے. سلہم ایہم بذلک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے ان میں سے کہ جو اس بات کا ضامن بنتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ اختیار ہے اللہ کی طرف سے، مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، یہ اتھارٹی دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی جو فیصلے ہوں گے وہ میری مرضی کے مطابق ہوں گے، میرا انجام وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، ہے کوئی؟ اگر کوئی ہے تو آئے سامنے. یہ ہے اصل میں ایک چیلنجنگ انداز، تاکہ لوگ غور و فکر پر مجبور ہوں، اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہوں کہ ان کا موقف کتنا غلط ہے، کتنا بودا ہے، کتنا کمزور ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کھولی جائے گی پنڈلی، کشف ساق کا ذکر ہے یہاں پر، پنڈلی کھولی جانا. اور اس کے احادیث میں اس کی ایک وضاحت بھی آئی ہے بعض احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کوئی خاص تجلی ظاہر ہوگی. اور ساق ویسے تو پنڈی کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا ہے، کوئی بھی شکل اس کی ہمارے اگر ذہن میں آئے گی تو وہی غلط ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال جیسے بھی کوئی شے نہیں ہے. لیکن پھر بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہیں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہیں چہرے کا ذکر بھی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو لیکن اس سے کیا مراد ہے، یہ ہم اس کو صحیح قیاس نہیں کر سکتے. تو یکشف عن ساق، پنڈری کھولی جائے گی، اللہ کی کوئی خاص تجلی، کوئی خاص صفت اس دن ایسی ظاہر ہوگی کہ اس کے بعد لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن وہی سجدہ کر سکیں گے اس کو کہ جو دنیا میں بھی اللہ کو سجدہ کرتے رہیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور ان سے کہا جائے گا، مطالبہ کیا جائے گا سجدہ کرنے کا، فلا یستطیعون، اور وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ یکشف عن ساق سے مراد یہ ہے کہ بہت سخت وہ دن ہوگا، کرب و الم کا دن ہوگا. عربی محاورے میں یہ بھی اس مفہوم میں آتا ہے، سختی، شدت، شدت امر. وہ قیامت کی گھڑی، میدان حشر اتنا سخت ہوگا، اور پھر لوگوں کو ہوش تو آ جائے گی، اب وہ چاہیں گے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں لیکن کر نہیں سکیں گے. کریں گے وہی جو دنیا میں کرتے رہے ہوں، بلکہ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں بھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے سجدے کیے تھے اور مجموعی کردار منافقانہ تھا اور کبھی کبھی سجدہ بھی کر لیتے تھے، تو ایسے لوگ بھی اس کو سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، یعنی سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے، ان کی کمریں ہی جو ہیں وہ تختہ بن جائیں گی، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکیں گے. اور اس دن کی شدت ہولناکی، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، نگاہیں جو ہیں وہ گڑی ہوئی ہوں گی زمین میں، جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت تھوپ دی جائے گی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، اللہ کی بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ. وَهُمْ سَالِمُونَ، اس وقت وہ بھلے چنگے تھے، دنیا میں موقع تھا، دعوت دی گئی تھی، کر سکتے تھے، لیکن جب نہیں کیا تو اب توفیق ہی سلب کر لی گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، اب یہاں بھی اس آیت میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی کا سامان ہے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، اے نبی چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور وہ کہ جو اس کلام کو، اللہ کے اس کلام کو جھٹلا رہا ہے، چھوڑ دیجئے. مراد کیا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ اس وقت اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، ان کی زبان بھی دراز ہو رہی ہے، مسلمانوں پر تشدد بھی کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر باتیں بھی بنا رہے ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، نمٹے گا اللہ ان سے، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو. اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے کائنات کا نظام بنایا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے اور وہ موقع دیتا ہے، تبھی تو اینڈ پر جو ہے انعام ہے یا سزا ہے، پورا موقع وہ دیتا ہے. لہذا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان سے نمٹ لے گا،
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، چھوڑ دیجئے مجھے اور جو جھٹلا رہے ہیں اس کلام کو، اصل میں تو وہ انکار میرا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے تو آپ کو رسول بنا کر کس نے بھیجا ہے؟ اگر وہ اس قرآن کو نہیں مان رہے تو اس یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ تو اصل میں تو تکذیب اللہ کی ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی ہو رہی ہے۔ جو خالق کائنات ہے انکار تو اس کا ہو رہا ہے۔ لہذا آپ خود پریشان نہ ہو، اللہ ان سے نمٹ لے گا، چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اب ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے انہیں وہاں سے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ استدراج ہے، کفار کو بھی اللہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل سے وہ اور زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک سرکشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کا یہ خیال پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہیں ہم جو کچھ چاہیں کریں، ہمارا تو کوئی نہیں بگڑ رہا، ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، اور اگر یہ محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، تو ہم پر فوری گرفت کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری زبان ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، زبان جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم سے قوت گویائی سلب نہیں کی گئی۔ یہ استدراج ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اس سے ان کی ہمتیں اور بڑھتی ہیں، ان کا اندر کا خبز جو ہے، اندر جو گند ہے وہ اور کھل کر نکھر کر سامنے آتا ہے، تاکہ جو اصل حقیقت ہے وہ پوری طرح کھل جائے۔ تو استدراج اسے کہتے ہیں، جس کی مثال وہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کانٹا لگاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، لمبی ڈوری ہے اور وہ مچھلی جو ہے وہ کانٹے میں پھنس چکی ہے، لیکن لمبی ڈوری ہے وہ ڈھیل دیتا جا رہا ہے، مچھلی سمجھ رہی ہے میں آزاد ہوں، لیکن وہ جب چاہے کھینچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی قوت گویائی بھی سلب کر لے، ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ ختم کر لے، ان کی مہلت عمر ختم کر لے، ان پر کوئی بڑا عذاب دنیا میں بھیج دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ پورا موقع بھی دیتا ہے، استدراج۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موقع مل رہا ہے تو یہ اللہ کی پکڑ سے نکل گئے ہیں یا نکل سکتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ 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 ان کو پہنچائیں گے وہاں تک جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر اچانک لفٹ ہوگی اللہ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اِنَّ كَيْدِي مَتِين، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، بڑی پختہ ہے۔ اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ کر رکھا ہے؟ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں صبح شام، انہیں قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ان پر یہ گراں کیوں گزر رہا ہے؟ کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ میں صبح سے شام تک جو محنت کر رہا ہوں تو اب شام کو جو ہے آپ نے کوئی بل پیش کیا انہیں کہ اب یہ میرے چارجز ہیں مجھے دو، کوئی معاوضہ مانگا ہے آپ نے؟ اصل میں خطاب بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں سنایا جا رہا ہے مشرکین عرب کو، سرداران قریش کو، کہ یہ ہمارا نبی، ہمارا رسول صبح سے شام تک اس محنت میں لگا ہوا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیا انہوں نے تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ کیا ہے کہ اس محنت کے اوپر مجھے جو ہے یہ معاوضہ ملنا چاہیے؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اور وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی اجرت آپ نے مانگ دی ہے کہ ان کے لیے مصیبت پڑ گئی ہے، اور اب وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، یہ سنایا انہیں جا رہا ہے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں؟ اس طرح ڈٹائی سے انکار کر رہے ہیں اللہ کے کلام کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فکرے چست کر رہے ہیں، کیا ان کو حقائق کا علم ہے، کوئی غیب کا علم ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی دعوت دیتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، کب تک ان کی رسی دراز کرنی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پہلے بھی سابقہ نبی اور رسول جو آئے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے رسولوں کا ذکر آیا ہے، بار بار آیا ہے، بتکرار آیا ہے. رسول آئے، دعوت دیتے رہے قوم کو، پوری زندگی دعوت دیتے رہے ہیں، ساری عمر دعوت دیتے رہے ہیں. قوم کے اندر قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی، اتنی مردہ ہو چکی تھی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کو موقع تو دیا گیا. سال ہا سال اللہ کے رسول جو ہیں وہ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 برس دعوت دی. فیصلہ آیا اللہ کا، آخری فیصلہ قوم پر، عذاب ہلاکت، وہ سیلاب جو آیا ہے، طوفان نوح، لیکن کب آیا؟ 950 برس کے بعد، 950 برس کی دعوت اور تبلیغ کے بعد. تو کس قوم کو کتنی مہلت دینی ہے، کب تک کس کو جو ہے اس تک دعوت پہنچانے کا آپ کے ذمے اللہ نے ڈالا، یہ اللہ کو پتا ہے. آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے صبر کے ساتھ، اپنے کام میں لگے رہیں. اللہ کے گرفت سے نکل نہیں سکتے، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور دیکھیے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا. مچھلی والے سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام، یونس ابن متا، یہ اللہ کے رسول تھے، جلیل القدر پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے کئی جگہوں پر. تو دیکھیے ان کے مانند نہ ہو جائیے گا مچھلی والے کی طرح. اور اس کے اندر ہی پورا قصہ موجود ہے، ان کا ذکر کیا گیا حضرت یونس کا مچھلی والے سے، اس لیے کہ انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا ظہور ہوا، مچھلی کے پیٹ میں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ان کی تسبیح تھی جس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہے. حضرت یونس کے واقعات جو ہیں تفصیلاً کسی ایک جگہ پر نہیں ہیں، سورہ یونس میں بھی کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا بیان ہوا، کچھ سورہ انبیاء میں ہے، اور پھر اس جگہ پر بھی سورہ قلم کے اندر بھی ان کا تذکرہ آیا ہے. بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن سب کو جوڑیں تو ایک پکچر سامنے آتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام بھی قوم کو دعوت دیتے رہے، ساری عمر دیتے رہے دیتے رہے، آخر ایک وقت وہ آیا کہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، اس قوم پر وہ وقت قریب آ گیا ہے. لیکن رسول جو ہے جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے چونکہ اللہ کی طرف سے، تو اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ مل جائے کہ ہاں اب تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہو. اس سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے بحیثیت رسول کے. حضرت یونس کو یہ اطلاع تو ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ عذاب اب دور نہیں ہے، لیکن ابھی آخری فیصلے کا وقت نہیں آیا تھا، اور اللہ کی طرف سے وہ پرمیشن جسے کہتے ہیں، بڑی معین طور پر اجازت، وہ نہیں آئی تھی. قوم کے ساتھ غیرت دینی کی وجہ سے اور قوم کی ناراضگی کی وجہ سے بہرحال وہ وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور یہ بہرحال جو بھی رسولوں کے منصب کے حوالے سے ان کے شایان نشان نہیں تھا، رسولوں کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، منصب. چنانچہ سورہ صافات میں وہاں پر ذکر ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآ ڈالا گیا اور وہی مورد الزام ٹھہرے، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکلے اور کہیں دور جانے کے لیے، کوئی سمندری سفر تھا، وہ کشتی میں بیٹھ گئے، اور جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی. اس دور کے لوگوں کا اپنا ایک عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی غلام جو ہے وہ بھاگ کر آ جائے اپنے آقا سے، اور وہ کہ نافرمانی کر کے بھاگ کر آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کشتی ڈولتی ہے. چنانچہ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ایسے شخص کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے تھے تاکہ لوگ باقی بچ جائیں. اس کے لیے قرآن اندازی وہ کیا کرتے تھے، اور وہ قرآن اندازی کی گئی تو نام آیا اس میں حضرت یونس کا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت شریف النفس آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ تو بھاگا ہوا غلام نہیں ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے۔ دوبارہ کوڑا ڈالا گیا، پھر وہی نام، پھر تیسری دفعہ ڈالا گیا، وہی نام آ رہا ہے۔ تو اب انہیں احساس ہوا کہ میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلا گیا تو میں بھی گویا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کے اپنے قانون کے مطابق انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا، اور فالتقمہ الحوت، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، وہو مولین، وہ ملامت زدہ تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ تھی، اور انہیں احساس بھی ہو گیا تھا کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اور مچھلی نے نگل لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کلمات تلقین کر دیے، چونکہ ندامت تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کتنا عرصہ رہے نہیں معلوم، لیکن وہاں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک وہی رہتے اسی جگہ پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور رب ربن، اور بندہ بندہ ہی ہے، چاہے وہ رسول کے مقام پر ہو، اور رب رب ہی ہے۔ تو بہرحال اس کا فیصلہ تھا، بہرحال ان کی وہ دعا جو ہے اللہ نے قبول کی، اور پھر مچھلی نے ان کو اگل دیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہ انتہائی سے زیادہ، یوں کہنا چاہیے کہ پوری کھال ادڑی ہوئی تھی، اور زخم زخم تھے وہ پورے سر سے پیر تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ اہتمام کیا، اس کا ذکر سورہ صافات نہیں ہے تفصیل سے، بہرحال اشارہ یہاں کر دیا کہ اے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب یہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجیے، اس میں جلدی نہ کیجیے گا، دیکھیے وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب پکارا اس نے اور وہ غم سے گھٹا ہوا تھا، بہت سارے غم تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہونا بھی ایک بہت بڑا ہے، پھر قوم کی تکذیب انکار، ساری عمر دعوت دیتے رہے قوم نے انکار کر دیا، اور پھر یہ احساس کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی، اسی کو فرمایا وہ ہوا مخزوم، وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اس وقت۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اور اگر تیرے رب کی نعمت ہی ان کو نہ سنبھالا دیتی، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ تو پھینک دیے گئے تھے ایک چٹیل میدان میں، جبکہ وہ مذمت زدہ تھے۔ وهو مذموم یعنی مذمت زدہ ہونے کی وجہ سے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، لیکن پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے اگل بھی دیا، اور ایک چٹیل میدان میں وہ رہے، وہاں پر ان کے لیے ایک خاص قسم کی بیل اگائی اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر بھی ہے سورہ صافات میں، اور اس سے ان کو پھل بھی حاصل ہوتا رہا، غذا بھی ملتی رہی، ان کی پروٹیکشن بھی رہی، اس بیل کے اثرات سے جو ہے وہ ان کے زخم بھی جو ہے ہیل ہو گئے، اس کے اندر ایسے ایفیکٹس تھے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، اللہ کا احسان نہ ہوتا، تو بہرحال وہ اس پریشانی سے نہیں نکل سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی کا خاص فضل تھا کہ اس نے پھر ان پر احسان فرمایا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور پھر سورہ صافات میں یہ ہے کہ پھر وہ واپس بھی گئے اپنی قوم کی طرف، اور قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا، ان کے جانے کے بعد طے شدہ تھا عذاب، لیکن قوم کو اس وقت رعایت دی اللہ نے، عذاب کو دیکھ کر قوم کو احساس ہو گیا کہ واقعی یونس تو سچے تھے، اور ہم پر وہ عذاب آ گیا ہے جس کی وہ خبر دیتے تھے، انہوں نے اجتماعی توبہ کی اللہ سے، استغفار کیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ آخری عذاب آ جاتا ہے، اس کے اثرات، اس کے آثار بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ توبہ قبول نہیں کیا کرتا۔ انبیاء اور رسول کی جو پوری تفاصیل قرآن مجید میں آئی ہیں ان کی اقوام کی، وہاں اللہ کی یہ سنت بیان ہوئی ہے، جب آثار واضح طور پر نظر آنے لگے عذاب کے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب پکارو اللہ کو، اب کوئی فائدہ نہیں، جو وقت تھا تم نے گنوا دیا. الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے ایک استثناء ہے کہ حضرت یونس کی قوم جو ہے جب اس نے عذاب کے آثار دیکھے ہیں تو فوراً پھر وہ انہیں احساس ہوا اور توبہ اور استغفار کرنے لگے، تو اللہ نے اس آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. تو یہ ہے. اور پھر وہ حضرت یونس جب واپس آئے ہیں تو وہ ایمان لے آئے حضرت یونس علیہ السلام پر. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ صافات میں موجود ہے. بہرحال فاجتباہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، نوازا، فجعلہ من الصالحین، اور کر دیا انہیں نیک اور صالح لوگوں میں سے. ان کا شمار بھی اب جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ قبول فرما لی تھی، لہذا ایک تجربہ تھا جو کرا دیا گیا، لیکن ان کا شمار جلیل القدر نبیوں اور رسولوں میں ہوتا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اور اے نبی، یہ تو چاہتے ہیں یہ لوگ کافر کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اس کو دو انداز سے ان کے اس کے مفہوم بیان کیا گیا ہے. ایک یہ کہ محاورہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسی کو ایسی نظروں سے دیکھنا کہ کچا کھا جائے، یعنی سخت نفرت کی نگاہوں سے اور مخالفانہ انداز میں کسی کو دیکھنا، اس کے بھی اپنے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں، نگاہ کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں نگاہوں کے اندر خاص ایک قوت پیدا کر کے اور اس کے ذریعے بھی دوسروں کی قوت ارادی کو مجروح کرنے کا ان کے پاس ایک صلاحیت بن جاتی ہے. تو یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزم تھا، ہمت، اس کو توڑنے کے لیے ایسے لوگوں کی بھی مدد لی جائے کہ جو آپ کو آنکھوں کے زور سے، میسمرزم جو آج کل کہا جاتا ہے، اس کے زور سے جو ہیں وہ آپ کو اپنے قدموں سے آپ کے قدموں کو ڈگمگانے کا ذریعہ بن جائیں. یعنی اس قسم کے بھی کوششیں کی گئی ہیں. بہرحال شدید مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری درجے تک جو کی گئی اس کا ذکر ہے. چاہتے تو یہ ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو اب یہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کو کھا جائیں گے، ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مجنون ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی قرآن وہیں لے کر آ گیا. اصل حقیقت تو یہ قرآن ہے، کلام اللہ کا ہے. لما سمعوا الذکر، جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے مخالفت میں آپ کو مجنون قرار دے دیتے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، دل گواہی دے رہا ہے کہ ہاں حق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے تعصبات ہیں، اپنے مفادات ہیں اس نظام کے ساتھ، لہذا وہ آپ کو جھٹلانے پر بھی تلے ہوئے ہیں اور اس قسم کی واہیات زبان استعمال کرتے ہیں، کہیں آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، کہیں پاگل کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ، وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ نہیں ہے یہ قرآن مگر تو ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے. اللہ کی طرف سے پیغام ہے، نصیحت بھرا پیغام ہے، جو اصل میں انسانوں کے نہ صرف فائدے کے لیے بلکہ انسانوں پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ قرآن ہے، لیکن انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس قرآن کی دشمنی پر اتر آتا ہے اور صاحب قرآن کو مقرون کرنے لگتا ہے غصے کے اندر. یہ ہے انسان کی انتہائی محرومی اور پستی کا معاملہ. سورہ قلم یہاں پر مکمل ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ترجمے کی حد تک اس کا الحمدللہ کہ اس کا مضمون پورا ہو گیا. اس وقت جو حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں جو پیش نظر ہیں، ہمارا معاشرہ جس تیزی سے اخلاقی زوال اور پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کے چند مظاہر ہیں جو اس ہفتے کے دوران آئے ہیں اور بہت ہی پین فل ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں. گزشتہ ہفتے کراچی میں ایک خودکشی کا واقعہ ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ ہائی اسکول کا طالب علم 15 سال کا، اور اس نے اپنی گرل فرینڈ جو اس کی کلاس میٹ تھی اس کو قتل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی خودکشی کر لی. اب یہ اسکول کا لڑکا ہے, 15 سال عمر بتائی گئی ہے, یہ کیا ہے, یہ انڈیکیشن کس بات کی ہے؟ ہلا کر رکھ دیتا ہے ایسا واقعہ پورے معاشرے کو. اور لڑکے نے یہ بھی کہا جاتے ہوئے کہ اگلی اس کو شوٹ کرتے ہوئے کہ اب اگلے جنم میں ملاقات ہوگی. یہ معاشرتی المیہ کیوں وجود میں آ رہا ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ معاشرتی المیہ ہے اس وقت کا جس کو ہم پہچان نہیں رہے اور بڑی تیزی سے اسی رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں. ایکچولی یہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے اور ہماری منافقت ہے. ایک اللہ کی تہذیب ہے جو واقعتاً حقیقتاً تو اللہ ہی کو حق ہے کہ اسی کی تہذیب اس زمین پر نافذ ہو ہر اعتبار سے. اس کے اندر انسانوں کے انسانیت کے جو جوہر ہیں وہ کھلتے ہیں, جو انسان کے اندر ملکوتی جوہر اللہ نے ڈالا ہے وہ کھلتا ہے, اس میں وہ بروئے کار آتا ہے, وہ نشو و نما پاتا ہے. ایک ابلیسی تہذیب ہے جو اس کے بالکل برعکس, اور یہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. ایک مادر پدر آزاد تہذیب ہے آج کی, اور وہاں آسمانی ہدایت کو مکمل طور پر ٹھکرا کر شیطانی تہذیب کو اپنا لیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ شیطانی تہذیب ہمارے ہاں بھی آ جائے اور ہم مسلمان بھی رہیں. یہ ہے سب سے بڑا المیہ. ہمارے ہاں بھی بالغ نظری تو یہی ہے کہ آپ ایسے اسکولوں میں اور کالجوں میں اولاد کو داخل کریں جہاں کو ایجوکیشن ہو, اور وہ فحاشی اور قریانی کا جو سیلاب اس ملک کے اندر آیا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے سارے گیٹس کھول دیے ہوئے. بلکہ آپ کو معلوم ہے اس فحاشی اور قریانی کے حوالے سے تنظیم اسلامی نے کچھ عرصے پہلے ایک مہم چلائی تھی کہ حکومت کو ہم میسج دے رہے تھے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو فحاشی کی یلغار اس وقت آئی ہوئی اس ملک کے اوپر, کم سے کم حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کرے اس کو روکنے کے لیے, جو وہ کر سکتی ہے, جو قانون ہیں بھی موجود ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے. یہ پوری قوم کی اخلاقیات جو ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے پر جو تلے ہوئے ہیں, لیکن کون سنتا ہے؟ وہ تو ہماری حکومتوں کی پرائیورٹیز میں ہے ہی نہیں اس قسم کا معاملہ. 9 لاکھ کے قریب ہم نے دستخط کچھ ہی مہینوں میں کر کے ان کو بھجوا دیے تھے کہ یہ دیکھیں, لیکن ان کو وصول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ہماری بات سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تہذیب وہ آئے اور مسلمان بھی ہم رہیں. دیکھیے یورپ میں بھی سارا گند موجود ہے, وہاں ایسے واقعات آپ کو خودکشی کے نہیں ملیں گے, بہت ہی کم, اس لیے کہ وہ معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہاں ہے المیہ. اب یہ دو جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں لیکن معاشرہ ان کو نہیں دے گا ملنے کے لیے. اب یہاں پر اسلامی ہماری غیرت بیچ میں آ جاتی ہے, وہ والدین کو یاد آتی ہے, اس وقت یاد نہیں آتی جب داخل کروا رہے ہوتے ہیں اور پورا ماحول دے رہے ہوتے ہیں. لہذا الٹیمیٹلی اس نے یہ کام کیا. اسی طرح غیرت کے نام پر قتل بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس پر تشویش وہاں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یہ حس بالکل ختم ہو جانی چاہیے. وہ ہمارے اندر جو یہ چیزیں ہیں کہ ہم غلط بھی سمجھتے ہیں لیکن روشن خیالی اور دنیاوی ترقی اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے لازم بھی ہیں. یہ ہیں تضادات جن کی وجہ سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں, اور یہ اخلاقی زوال اور نیچے جائے گا کیونکہ اوپر سے جو ایجنڈا ہمیں مل رہا ہے کو ایجوکیشن مسٹ ہو رہی ہے. کو ایجوکیشن حکومتی سطح پر یہ بھی ہے کہ اسکول بچوں کا ہے, لڑکوں کا ہے, اگر اس میں بھی لیڈی ٹیچرز کا ایک کوٹا معین کر دیا گیا کہ لازمن ہوں گی. اسکول صرف لڑکیوں کا بھی ہے, گرل اسکول ہے, اس میں بھی مرد ٹیچرز کا ایک کوٹا معین کر دیا گیا کہ وہاں پر لازمن مرد بھی ہوں گے. یہ کون سی وہی ہے جس پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ وہیں سے آتا ہے سارا کچھ معاملہ. یہ یو این او کے تھرو یہ ابلیسی تہذیب جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے, اور ہم جو یہ سارے معاشی فائدے اٹھاتے ہیں اس سے پیچھے ہم سے یہ سارے عہد لے لیے جاتے ہیں کہ ہاں آپ نے آئندہ اپنے ملک کو ان خطوط پر آگے بڑھانا ہے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا, پھر آپ کو یورپی منڈی تک بھی رسائی ملے گی اور فلاں جگہ بھی رسائی ملے گی. اور یہی تو ہے ابلیس کے اور دجال کے ہر تقاضے کے آگے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں. ایسا واقعہ آتا ہے یا یہ کہ اجتماعی عصمت دری کے واقعات آتے ہیں، پھر ہم شور مچاتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب بھاگے ہوئے گھر پہ جاتے ہیں. بھائی سارا ماحول تم نے وہ بنایا ہوا ہے جو اسی کی طرف لے جا رہا ہے. ایک واقعے کو پکڑ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو معاشرے کی اصلاح کریں، یہ نہیں کہ ایک واقعے کے اوپر جو ہے آپ سوگ بنا کر سمجھے کہ بس ہر مسئلہ حل ہو گیا. یہ معاملات بڑھیں گے جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. اسی زوال کا دوسرا معاملہ ہماری منافقت کا یہ ہے کہ جو آئے روز اخبار میں آتا رہتا ہے. پچھلے دنوں تو بہت ہی بڑا معاملہ ہوا تھا، گدے کا گوشت، اور گوشت کوئی بہت بڑے پیمانے پر کہیں سے پکڑا بھی گیا ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کا ہے. مردار گوشت کھلایا جا رہا ہے. ہمارا اخلاقی لیول کتنا پست ہو چکا ہے. حکومتی ادارے بھی بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی چیز بہت ہی لائم لائٹ میں آ گئے تو آ گئی، ورنہ جو ہے وہ یہ ان کے دھندے ہیں وہ رشوت حاصل کرنے کے. ایسی چیز پکڑی جائے گی تو اس کے اوپر کور ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عام رواج تو یہی ہے، کوئی چیز جو ہے سامنے آ جاتی ہے اور پھر ہم روتے ہیں کہ معاشرہ کہاں تک پہنچا ہے. تو بنیاد سے اصلاح کرنی ہوگی. ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، یا اس ابلیسی تہذیب کو ہم نے اپنا جو ہے وہ قبلہ بنایا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا عندیہ ہے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم شعوری طور پر اس رستے کو اختیار کر رہے ہیں جو کامل تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں واقعی مسلمان بننے کی توفیق بھی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.